बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں، اور ہمارا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے 153 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سمے نے ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا آج کا ایران، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام سعودی عرب میں اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں خصوصی پروگرام، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اقتصاد نامہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں شامل تینوں یورپی ملکوں نے اپنے وعدوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 7 سالہ تقریب سے ہندوستانی وزیر اعظم کا خطاب، یونیورسٹی کی کارکردگی کی تعریف، طلبہ کے ایک گروپ کی جانب سے مودی کے خطاب کی مخالفت۔ پاکستان میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے اہل خانہ کی جائیداد قرق نیب کا بیان۔ افغان دارالحکومت کابل میں ایک بار پھر دہشت گردانہ بم دھماکہ، پل چرخی جیل کے 5 اہلکار ہلاک، متعدد زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں شامل تینوں یورپی ملکوں نے اپنے وعدوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایٹمی معاہدے کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کئی موضوعات پر تاکید کیے جانے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزراء خارجہ کے ساتھ اپنے اجلاس میں زیر بحث آنے والے موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدے کی نجات کے لیے تین یورپی ملکوں نے آخری مہلت کی بات کہی ہے، جبکہ ایران اور یورپ کے درمیان 2014 سے 2019 کے درمیان کی تجارت سے پتہ چلتا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے فریق تینوں یورپی ملکوں نے ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ ممالک ایران کو نقصان پہنچانے میں امریکہ کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں ذکر کیے جانے والا نظام الاوقات اس معاہدے کا اٹوٹ حصہ ہے، اور اس سلسلے میں دوبارہ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ علاقے میں بحران اور اسلحے کی دوڑ سے متعلق جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں ان سب کے ذمہ دار امریکہ اور یہی یورپی ممالک ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے یورپی ممالک کو ایران سے ہرگز اس بات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجلس شورا اسلامی کے فیصلے کو نظر انداز کرے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کی سیکیورٹی فورس نے ممتاز دفاعی و جوہری سائنسداں محسن فخری زادے کے قتل کی تحقیقات میں اہم نتائج حاصل کیے ہیں۔ مشتبہ زنوری نے ایران کی انٹیلیجنس صلاحیتوں اور توانائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ محسن فخری زادے قتل کے تحقیقات کے دوران ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اہم نتائج حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اہلکار متحدہ طور پر اس قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ان تحقیقات میں اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ دہشت گردوں نے 27 نومبر کو ایران کے ایک مضافاتی تہران کے ایک مضافاتی علاقے میں حملہ کر کے ایران کے ممتاز جوہری دانشور دفاعی سائنسداں محسن فخری زادے کو شہید کر دیا تھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 7 سالہ تقریب کو خطاب کرتے ہوئے اس یونیورسٹی کو ہندوستان کی غیر معمولی وراثت اور ایک چھوٹا ہندوستان قرار دیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ہندوستان کے وزیر اعظم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 7 سالہ تقریب سے خطاب کے دوران کرونا کے سخت حالات میں اے ایم یو کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ اس مشکل دور میں اس یونیورسٹی نے بہت ہی اہم اقدامات انجام دیے اور جس طرح سے اس نے سماج کی خدمت کی اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اے ایم یو سماج کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کتنی سنجیدہ ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ ایک صدی کے دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے دنیا کے بہت سے ملکوں کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کو مستحکم بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو، عربی اور فارسی زبانوں اور اسلامی تاریخ پر یہاں جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ پورے عالم اسلام کے ساتھ ہندوستان کے ثقافتی تعلقات کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ اے ایم یو سے تعلیم مکمل کرنے والے لوگ صرف ہندوستان میں ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں ہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اپنا اور ہندوستان کا نام روشن کیے ہوئے ہیں، اور اے ایم یو کے پڑھے ہوئے لوگ دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ ہندوستانی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مودی کے خطاب کا جہاں یونیورسٹی کی انتظامیہ اور طلبہ نے خیر مقدم کیا، وہیں طلبہ کے ایک گروپ نے ان کے خطاب کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اس کی مخالفت بھی کی۔ برطانیہ میں نئے قسم کے کورونا کے انکشاف کے بعد جہاں اس ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے، وہیں عالمی سطح پر اس سلسلے میں گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور مختلف ملکوں نے برطانیہ کے لیے نئے قسم کے کورونا کے انکشافات کے بعد جہاں اس ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے وہیں عالمی سطح پر اس سلسلے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور مختلف ملکوں نے برطانیہ کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ دوسری جانب ہندوستان میں کرونا کے فعال معاملات میں اب 3 لاکھ سے کم ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا کی نئی قسم کے انکشاف کے بعد اس ملک میں افراتفری کا ماحول گرم ہے، جبکہ دنیا کے کئی ملکوں نے اس ملک کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جان لیوا اور مہلک ترین COVID-19 کرونا وائرس کی نئی قسم نے دنیا بھر میں تشویش میں اضافے کے درمیان ہندوستان میں COVID-19 کے مریضوں کی رفتار کم ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی تعداد کم ہو کر 3 لاکھ سے نیچے آ گئی ہے۔ اس وبا کے سست ہونے کی رفتار کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی مہینوں کے بعد جان لیوا وائرس کے یومیہ کیسز 20,000 سے کم ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد میں 5 کے نیچے رہ گئی ہیں 500 کے نیچے رہ گئی ہیں۔ منگل کے روز ہندوستان کی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19,556 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,75,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اسی عرصے کے دوران 30,376 مریضوں کی شفایابی سے مریضوں کی مجموعی تعداد 96,36,000 اور اس کی شرح 95.65% ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران منگل کے روز کرونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی، تاہم اموات میں اضافے کا مشاہدہ کیا گیا۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1,704 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے، جبکہ 82 مریضوں کا انتقال ہوا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 روز کے دوران کرونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں کمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جبکہ اموات میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 1,792 نئے مریضوں اور 62 اموات کا اندراج کیا گیا، جو گزشتہ 40 دن کے دوران متاثرین کی سب سے کم یومیہ تعداد ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں 1,852 مریض کرونا سے شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے قومی احتساب بیرو نیب نے حزب اختلاف کے رہنما میاں شہباز شریف کے اہل خانہ کے اثاثے قرق کر لیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شہباز شریف کے اہل خانہ کے اثاثے قرق کرنے کا انکشاف ڈی جی نیب لاہور نے تفتیشی افسر کے ذریعے لاہور کی احتساب عدالت میں جمع کرائے جانے والی ایک رپورٹ کے حوالے سے کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کے اہل خانہ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹے سلمان شہباز شریف کے اثاثے قرق کر لیے گئے ہیں۔ نیب کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیب کی جانب سے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور ان کے بیٹے سلمان شہباز شریف کے علاوہ شہباز شریف کی صاحبزادی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف کے اثاثے بھی قرق کر لیے گئے ہیں۔ سامعین، امریکہ میں سیاسی بحران بدستور برقرار ہے۔ اس تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد مہدی شرافت کہتے ہیں،
ٹرمپ اور ان کی انتخابی ٹیم کسی بھی حال میں نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کی سبھی عذرداریاں مختلف امریکی عدالتوں کی جانب سے مسترد کی جا چکی ہیں۔ حتیٰ فیڈرل سپریم کورٹ نے 4 ریاستوں کے انتخابی نتائج منسوخ کرنے کی ان کی اپیل بھی مسترد کر دی ہے۔ الیکٹورل کالج کی ووٹنگ بھی ہو چکی ہے، جس میں نتائج کو جوں کا توں باقی رکھا گیا ہے، اور 6 جنوری کو قانون کے مطابق امریکی کانگریس الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے نتیجے کا باضابطہ اعلان کرنے والی ہے، اور سبھی شواہد و قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اس رسمی کاروائی میں بھی بائیڈن کی جیت اور ٹرمپ کی شکست کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی دن یعنی 6 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں غیر پرسکون مظاہرے کا اعلان کر کے ملک کے سیاسی صحافتی حلقوں میں تشویش اور عوام کے درمیان خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کی فیڈرل سپریم کورٹ میں ایک اور انتخابی عذرداری دائر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن مختلف امریکی حلقوں کے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ٹرمپ کے سابق سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلین کا ملک میں مارشل لا اور فوج لگا کے دوبارہ انتخاب کرانے کا مشورہ ہے۔ امریکی قانون میں اس کی کتنی گنجائش ہے اور فوج ٹرمپ کے ساتھ اس مسئلے میں تعاون کرے گی یا نہیں، خود ریپبلکن پارٹی اس مسئلے میں ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا کتنا ساتھ دے گی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بذات خود اس قسم کے مشوروں سے پتا چلتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے گرد کس قسم کے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس تعلق سے خود ریپبلکن پارٹی تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک طرف سینیٹر مٹ رومنی جیسے رہنما ہیں جو ٹرمپ کے رویے پر سخت معترض ہیں، تو دوسری طرف بعض ریپبلکن رہنماؤں نے ٹرمپ کے موقف کی حمایت بھی کی ہے، حتیٰ گزشتہ دنوں بعض ڈیموکریٹ سینیٹروں اور ریپبلکن سینیٹروں کے درمیان اس تعلق سے نوک جھونک بھی ہوئی اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر سخت زبانی حملے کیے گئے، لیکن اکثر ریپبلکن اراکین نے خاموشی اختیار کی ہے۔ ان کی یہ خاموشی زیادہ قابل اعتراض ہے، کیونکہ یا ٹرمپ کا رویہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہے تو حمایت کریں اور غلط ہے تو مخالفت اور اس کی مذمت کریں۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں منگل کو ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم سے کم 5 افراد جاں بحق اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت کابل کے 7ویں سیکیورٹی زون میں بم کا یہ دھماکہ منگل کی صبح ہوا۔ جاں بحق ہونے والے 5 افراد میں پل چرقی جیل کے 4 ڈاکٹر شامل ہیں۔ ان ڈاکٹروں کی گاڑی کو مقناطیسی بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ 3 روز کے دوران کابل میں ہونے والا یہ تیسرا بم دھماکہ ہے، جن میں اب تک تقریباً 15 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکہ کی دہشت گرد فوجی کمان سینٹ کام کے کمانڈر سے ملاقات میں افغانستان میں قیام امن کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کینت مک کینس سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن افغان عوام کی اصل خواہش اور کابل حکومت کی ترجیحات میں سرے فہرست ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ، پیش کر رہے ہیں ہاشم علی۔
سفارت خانہ نہیں بلکہ امریکہ کی ایک فوجی چھاونی ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی تحریک النجبہ کی سیاسی کونسل کے رکن حیدر اللامی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حالیہ حملہ امریکی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جس کا مقصد تحریک مزاحمت کو نشانہ بنانا اور عراق میں امریکہ کی فوجی موجودگی کو جواز فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عراق کے سیاسی توازن میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے استقامتی محاذ کے خلاف الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹوں سے حملہ ہوا تھا۔ دوسری جانب عراق کی النجبہ تحریک کی سیاسی کونسل کے چیئرمین علی الاسدی نے ایران کی سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کے قتل سے متعلق امریکہ کے دہشت گردانہ اقدام کے خلاف شکایت کے سلسلے میں حکومت کے دفاعی اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ مجرمانہ اقدام عالمی سطح پر کھلی دہشت گردی اور عراق کے قومی اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی رہا ہے۔ ادھر حزب اللہ لبنان کے رہنما کا کہنا ہے کہ استقامتی محاذ کی کامیابی اور فتح مندی کا سہرا شہید قاسم سلیمانی کے سر جاتا ہے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کی مناسبت سے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر جنرل قاسم سلیمانی امریکہ اور اس کے سامراجی منصوبوں کے سامنے دیوار نہ بنتے تو صدر ٹرمپ بلا واسطہ اور علل اعلان ان کے قتل کا ارتکاب نہ کرتے۔ شیخ نعیم قاسم نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ استقامتی محاذ کی فتح مندی میں شہید سلیمانی کا گراں قدر کردار لوگوں کے دلوں میں ان سے والہانہ محبت اور اعلیٰ و ارفع مقام کے حقدار کا باعث بنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی دہشت گرد فوج نے 3 جنوری کو بغداد ایئرپورٹ کے باہر جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے چند ساتھیوں پر دہشت گردانہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی عراقی حکومت کی دعوت پر بغداد گئے تھے۔
اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 دئی 7 جماد الاول اور 22 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس دسمبر سن 146 قبل از مسیح کو کارتیج اور روم کی سلطنتوں کے درمیان تیسری اور آخری خونریز جنگ رومیوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان ہونے والی جنگ پیونک جنگوں کے نام سے مشہور ہیں۔ پہلی جنگوں میں کارتیجوں کو اور دوسری جنگوں میں رومیوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کارتیج بادشاہت شمال مغربی افریقہ کی قدیم تہذیبوں میں سے تھی اور یہ بحر روم کے ساحل پر واقع تھی۔ اس بادشاہت پر رومیوں کی فتح سے عملاً اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سات جماد الاول سن 389 ہجری قمری کو قاری قرآن اور محدث ابن غلبون نے وفات پائی۔ وہ سن 309 ہجری قمری میں حلب میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے شروع سے ہی مصر میں سکونت اختیار کی۔ انہوں نے اپنے دور کے بزرگ علماء سے حدیث اور قراءت قرآن کا علم حاصل کیا اور ان علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد خود بحیثیت استاد تعلیم دینا شروع کی۔ ان کی علمی گہرائی اور اخلاقی خصوصیات کی بہت سے علماء نے تعریف کی ہے۔ اس مسلمان محدث نے قراءت قرآن سے متعلق مسائل کے بارے میں نظریات پیش کیے ہیں، جنہیں ان کے شاگرد مکی بن ابی طالب نے الکشف کتاب میں بیان کیا ہے۔ ان کی اہم ترین تخلیق قراءت قرآن کے 7 طریقوں کے بارے میں کتاب الارشاد ہے۔ بائیس دسمبر سن 1693 عیسوی کو سیسلی جزیرے پر زبردست زلزلہ آیا۔ اس زلزلے سے سیسلی کے 3 بڑے شہر تباہ ہو گئے اور سیسلی کے دارالحکومت پالرمو سمیت کئی شہروں کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس زلزلے میں 80,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بائیس دسمبر 1880 عیسوی کو انگریزی کی مشہور خاتون ناول نگار جارج ایلیٹ کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام میری اینڈ ایوینیز تھا۔ 1846 عیسوی میں ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی جو ایک جرمن ادیب کی کتاب کا ترجمہ تھی۔ 1857 عیسوی میں میری این نے مختصر کہانیوں کی ایک سیریز تحریر کی جو بلیک وڈ میگزین میں جارج ایلیٹ کے قلمی نام سے شائع ہوئی۔ 1859 عیسوی میں جارج ایلیٹ کا پہلا طویل ناول منظر عام پر آیا، جسے بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اگلی دو دہائیوں میں انہوں نے مزید 6 ناول تحریر کیے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں دیہی اور غربت کی زندگی کی بہت اچھی عکاسی کی ہے۔ December 22, 1882 کو امریکہ کے مشہور مصنف اور فلسفی رالف والڈو ایمرسن کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اسی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے براعظم یورپ کا تحقیقاتی دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے یورپی ادب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اپنی پہلی کتاب نیچر کے نام سے شائع کرائی۔ وہ پہلے امریکی مصنف ہیں جو ایرانی ادب سے آشنا ہوئے، اور ایرانی ادب اور حافظ، مولوی، خیام اور سعدی جیسے پرانے شاعروں کو مغربی دنیا میں متعارف کروایا۔ سات جمادی الاول 1386 ہجری قمری کو قاہرہ میں مصر کے مسلمان مجاہد اور دانشور سید قطب کو ان کے دو ساتھیوں کے ہمراہ سزائے موت دے دی گئی۔ انہوں نے جوانی میں ہی قرآن کریم کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا۔ بعد میں وہ اخوان المسلمین نامی تنظیم میں شامل ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین کی اس تنظیم سے جمال عبد الناصر کے اختلافات رونما ہونے کے بعد سید قطب کو بھی گرفتار کر کے سزائے موت دے دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی اور مغربی دونوں بلاک ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اسلامی ممالک کی تباہی کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں اور ہمارے خلاف جنگ پر کمر بستہ ہیں۔ December 1956 عیسوی کو برطانیہ اور فرانس نے مصر کی پورٹ سعید بندرگاہ کا 50 روزہ قبضہ ختم کر دیا اور مصر سے اپنے فوجیوں کو نکال لیا۔ واضح رہے کہ جزیرہ نمائے سینا پر قدس کی غاصب حکومت کے حملے کے بعد فرانس اور برطانیہ نے بھی مشترکہ طور پر مصر پر ہوائی حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کے نتیجے میں نہر سوئس کے کنارے پر واقع بہت سی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ ان حملوں کا اصل سبب، جو بعد میں جنگ نہر سوئس کے نام سے مشہور ہوئی، مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کی جانب سے اس نہر کو قومی تحویل میں لینا تھا۔ اس واقعے میں اقوام متحدہ نے مصر کی حمایت کی اور اس طرح یہ 3 حملہ آور ملک مصر سے نکل گئے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، جلووں کی عطا کرنا. کب تک میرے آقا بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی. اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا. خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہے رہین غم اور ہجر کے مارے جو کچھ بھی ہے, لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں. مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا. خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے, لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے. بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام, آج کا ایران.
آج کا ایران. سامعین, ہم پروگرام آج کا ایران لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. شام کے نئے وزیر خارجہ فیصل مقداد گزشتہ ہفتے اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر ایران آئے. انہوں نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سمیت اعلی ایرانی حکام سے ملاقات اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال, نیز دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا. ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے گفتگو میں تاکید کی کہ جب تک بیت المقدس کی غاصب اور دہشت گرد صہیونی حکومت کا وجود باقی ہے, علاقے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی کی ضمانت سے تعبیر کیا اور کہا کہ اسلامی ملکوں کی کامیابی کا راز دین اسلام اور عوام پر ان کا بھروسہ اور دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ ہے. ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بھی تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے گفتگو میں تہران دمشق تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت قتل و جارحیت اور انسانی حقوق کی پامالی پر استوار ہے. انہوں نے عبری و داعشی دہشت گردی اور جارحیت کے مقابلے میں
شام کی حکومت اور قوم کی استقامت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تشدد اور جارحیت نیز دہشت گردی کی بیخکنی کی راہ میں شام کی حکومت اور قوم کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بین الاقوامی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے بھی شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کہا کہ استقامتی محاذ پر شام کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے اور اس کی بھاری قیمت بھی ادا کی ہے۔ وزیر خارجہ فیصل مقداد نے بھی اپنے ملک کی حکومت اور قوم کے لیے ایران کی گران قدر حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مختلف سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی شعبوں میں ایران اور شام کے تعلقات بہت وسیع، مثالی اور خوشگوار ہیں۔ انہوں نے ایران اور شام کی حکومتوں اور قوموں کے درمیان دوستی اور تعلقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے کردار اور رہنمائی کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی قیادت اور رہنمائی کی بدولت علاقے میں مؤثر اور بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بایراموف گزشتہ ہفتے ایک وفد کو ساتھ لے کر ایران کے دورے پر آئے۔ قراباغ جنگ کے خاتمے کے بعد تہران باکو تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ایران اور جمہوریہ آذربائیجان کی مشترکہ 765 کلومیٹر سرحد کے قریب واقع جمہوریہ آذربائیجان کا 132 کلومیٹر کا مقبوضہ علاقہ بھی آزاد ہو گیا۔ اس کے علاوہ خدا آفرین ڈیم بھی آزاد ہو چکا ہے، جس کی بنا پر فریقین کے لیے اس علاقے میں پن بجلی کی تیاری سے متعلق اس سمجھوتے پر عمل درآمد کا راستہ فراہم ہو چکا ہے جو سن 2016 میں طے پایا تھا۔ دوسری جانب ایران فطری طور پر آزاد شدہ علاقوں میں تعمیر نو میں تعاون کا رجحان رکھتا ہے۔ ان علاقوں میں گھر تعمیر کیے جائیں گے اور سڑکیں وغیرہ بنائی جائیں گی۔ الہام علیوف بارہا ایران کی مدد کا شکریہ ادا کر چکے ہیں۔ انہوں نے خدا آفرین کے تاریخی علاقوں کی آزادی کے موقع پر آذربائیجان اور ایران کی اقوام کو مبارکباد پیش کی تھی اور جنگ کے اختتام کے بعد بھی اس علاقے کے دورے کے موقع پر ایران اور آذربائیجان کی سرحد کو دوستی کی سرحد قرار دیا تھا۔ اس وقت ایران اور جمہوریہ آذربائیجان بہت اہم مشترکہ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، جن میں ایک رشت آستارہ ریلوے لائن کا منصوبہ ہے جو کہ شمال جنوب اور جنوب جنوب کوریڈور کے ایک حصے کے طور پر اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ مجتبیٰ زنوری نے ایران سے متعلق ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے اے کی خفیہ رپورٹ فاش کیے جانے کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے اے ایران کی خفیہ اطلاعات دشمن کو دیتی ہے اور مختلف مراحل میں امانت سے کام نہیں لیتی۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے حال ہی میں ایک خبر میں کہا تھا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی نے رکن ممالک سے کہا ہے کہ ایران نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں جدید ترین آئی آر ٹو ایم سینٹری فیوجز کی ایک بڑی تعداد نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی خفیہ رپورٹیں لیک ہو کر ذرائع ابلاغ تک پہنچی ہوں۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے اے کے منشور کی ساتویں شق کے مطابق اس ایجنسی کو کسی طرح کا صنعتی راز یا خفیہ اطلاع فاش کرنے کا حق نہیں ہے۔ حالیہ ایک عشرے کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے بعض ایٹمی سائنسدان اسی وجہ سے دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہو چکے ہیں کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی اپنے فرض پر عمل نہ کرتے ہوئے خفیہ اطلاعات کو فاش کر دیتی ہے۔ ان سائنسدانوں میں مسعود علی محمدی، مجید شہریاری، مصطفیٰ احمدی روشن اور داریوش رضائی نژاد شامل ہیں جو سن 1388 ہجری شمسی سے 1390 ہجری شمسی کے برسوں کے دوران شہید ہوئے۔ 27 نومبر جمعے کے دن ایران کے ممتاز ایٹمی اور دفاعی سائنسدان محسن فخری زادہ کو تہران کے مضافات میں ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے مطابق فریق مقابل کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کی صورت میں ایران کو کلی یا جزوی طور پر اپنے وعدوں پر عمل درآمد روکنے کا حق حاصل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ نے فریق مقابل کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد نہ کیے جانے کی وجہ سے گزشتہ ہفتے ایک قانون منظور کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر یورپ والوں نے ایٹمی معاہدے میں درج اپنے فرائض پر عمل نہ کیا تو ایران آئندہ 2 مہینوں میں اضافی پروٹوکول سے خارج ہو جائے گا۔ آج ایٹمی توانائی ایران کے سارے عوام سے تعلق رکھتی ہے اور رائے عامہ ایٹمی معاہدہ موجودہ صورت میں جاری رکھنے کے سخت خلاف ہے، اور پارلیمنٹ نے رائے عامہ کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ قانون منظور اور عوامی مطالبے کو پورا کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے خواف ہرات ریلوے لائن کا بھی افتتاح کیا گیا، اور اس طرح ایران کے صوبے خراسان رضوی اور افغانستان کے صوبے ہرات کو ریلوے لائن سے جوڑ دیا گیا۔ اس ریلوے لائن کے افتتاح سے دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ 6 لاکھ ٹن سامان کے علاوہ 10 لاکھ مسافر آمد و رفت کر سکیں گے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خواف ہرات ریلوے لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن افغانستان اور ایران کی اقوام کے لیے رحمت اور گشائش کا دن ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ہمارے تعلقات تہذیب و افکار کی بنیادوں پر استوار رہے ہیں، اور آج ریلوے لائن ہمارے درمیان دوستی کے اس رشتے کو اور بھی زیادہ استحکام عطا کر رہی ہے۔ صدر روحانی نے کہا کہ تاریخی، ثقافتی اور علاقائی اعتبار سے دونوں اقوام کا ماضی ایک ہے کہ جنہوں نے تاریخ کے تمام ادوار میں برادری اور اچھی ہمسائیگی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات ہمارے افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت پر استوار رہے ہیں، اور آج اس ریلوے لائن کے ذریعے اس میں مزید استحکام آئے گا۔ اس موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں خواف ہرات ریلوے لائن کے افتتاح کو ایک تاریخی اقدام سے تعبیر کیا، اور اسے مستقبل میں افغانستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کی معیشت اور رفاہ کا ذریعہ قرار دیا۔ خواف ریلوے اسٹیشن اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبے خراسان رضوی کے جنوب مشرق میں، اور روزنق ریلوے اسٹیشن افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں واقع ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے آئینۂ صحافت۔ سامن پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہے۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران سمیت بعض ملکوں کی خبروں کا جائزہ پیش کریں گے۔ تو پہلے پیش خدمت ہے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا کی یہ سرخیاں۔ کورونا کی نئی قسم سے دنیا میں دہشت، ہندوستان سمیت 20 ملکوں نے برطانیہ کی پرواز پر لگا دی پابندی۔ زرعی قوانین معاملہ، کسانوں کی بھوک ہڑتال شروع۔ شمالی ہند میں سرد لہر اور کوہرے کا قہر جاری، عام زندگی مفلوج۔ ہندوستان سے شائع ہونے والا اخبار بمبئی اردو نیوز نے مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے کسان تحریک چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ کالا نگار لکھتا ہے کہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں 30 سے زائد کسان ہلاک ہو چکے ہیں، ایک نے خودکشی کی، لیکن امبانی اڈانی حکومت کو خوش کرنے کے لیے مودی قانون واپس لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میں نہیں، کسان کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اب مودی کی جگہ اڈانی امبانی کی حکومت ہے، اس لیے ان کے تمام پروڈکٹ کی خریداری سے بچنا ہوگا۔ کسان تحریک میں مسلمان بھی نشانہ بنے، پہلے پاکستان پھر خالستان پھر دہشت گرد آ گئے۔ یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تحریک میں شامل کسانوں کی ہندو آبادی 98% ہے اور مودی ملک کی 98% ہندو آبادی کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب کسان تحریک کو لے کر 1962 کی جنگ کو حوالہ بنایا گیا ہے۔ وزیر زراعت مسٹر تومر نے بتایا کہ کس طرح ایک نظریے کے لوگ مختلف امور پر مدتوں سے معاشرے میں عدم اطمینان اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اب مودی یاد دلا رہے ہیں کہ قانون بنانے کی تجویز 22 برس پرانی ہے۔ 1914 سے قبل یہ ملک اڈانی امبانی کا نہیں تھا، اور اراضی پر قبضے کا حق اڈانی امبانی کو دیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ملک فروخت کرنے کا فلسفہ تو 2014 کے بعد آیا۔ اب ہندوستان سرمایہ داروں کا ملک ہے، امبانی اڈانی کی حکومت ہے، کسان ٹھٹھرتی سردی میں اپنی جان لٹا رہے ہیں، اور حکومت کے بے شرم نمائندے اور میڈیا کسانوں کو دہشت گرد ٹھہرا رہے ہیں۔ کسان جان چکے ہیں کہ زمینی حقیقت کیا ہے، اس لیے وہ آنے والی نسل کو بچانے کے لیے اب جان دینے پر آمادہ ہیں۔ مودی کے تیور یہی رہے تو وہ دن بھی دور نہیں جب مخالفت گھر گھر پھیل جائے گی، اور اس وقت مودی کے لیے اپنی حکومت کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کے اخبار جنگ کے اداریے کا عنوان ہے کورونا کی نئی قسم سے خبردار۔ اخبار لکھتا ہے کہ COVID-19 سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر کے سائنسداں مطمئن ہیں کہ وہ جلد اس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کر لیں گے۔ بعض بڑے ممالک اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اور آزمائشی مراحل سے گزرنے کے بعد ویکسین کا استعمال بھی شروع ہو چکا ہے۔ اسی دوران برطانوی سائنسدانوں نے عالمی ادارے صحت کو کرونا وائرس کی ایک نئی قسم سے خبردار کیا، جسے VUI کا نام دیتے ہوئے اسے انسانی جسم میں 23 مختلف تبدیلیاں لانے کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر سے اب تک لندن میں آنے والے 62% نئے کیسز اسی سے متعلق ہیں، اور یہ وائرس برطانیہ کے علاوہ مزید 3 ممالک تک پہنچ چکا ہے، جس کے پیش نظر ہالینڈ کی حکومت نے برطانیہ سے آنے والے تمام مسافر پروازوں کو 1 جنوری تک روک دیا ہے۔ کئی دوسرے ممالک نے بھی اسی طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں۔ عالمی ماہرین نے خبردار کیا کہ کورونا کے حوالے سے آئندہ 6 ماہ بدترین ثابت ہو سکتے ہیں، جس سے 3 کروڑ افراد کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، ایران نے برطانیہ جانے والی تمام پروازوں کو 2 ہفتوں کے لیے منسوخ کر دیا۔ اس دن میں مہر نیوز نے لکھا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران نے برطانیہ میں نئی قسم کے کرونا وائرس کی دریافت کے بعد برطانیہ جانے والی تمام پروازوں کو 2 ہفتوں کے لیے منسوخ کر دیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کے وزیر روڈ اور ٹرانسپورٹ کے معاون اور سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ کیپٹن زنگنا نے برطانیہ میں نئی قسم کے کرونا وائرس کی دریافت کے بعد برطانیہ جانے والی تمام پروازوں کو 2 ہفتوں کے لیے منسوخ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اکثر مسافر ترک ہوائی کمپنی کے ذریعے ایران میں داخل ہوتے تھے، اور ترک کمپنی نے بھی اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ زنگنا نے کہا کہ اگر کوئی بیمار ایران میں داخل ہوا تو اسے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ ایک اور سرخی ہے، شہید میجر جنرل سلیمانی نے شام کو تقسیم کرنے کی سازش ناکام بنا دی۔ سپاہ اسلام کے مایہ ناز بہادر شجاع مخلص اور ممتاز کمانڈر میجر جنرل شہید سلیمانی نے خطے میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی عربوں کی پالیسیوں کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی شام کو تقسیم کرنے کی سازش اور پالیسی کو بھی ناکام بنا دیا۔ خطے میں شہید سلیمانی کے مومنانہ اور مخلصانہ اقدام کے بارے میں یمن کے تجزیہ نگار اور یمنی وزارت تعلیم کے ڈائریکٹر عبدالوہاب الخلیل نے مہر نیوز کے نامہ نگار کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید میجر جنرل سلیمانی نے خطے میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی عربوں کی پالیسیوں کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی شام کو تقسیم کرنے کی سازش اور پالیسی کو بھی ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین، عراق، شام، لبنان اور یمن کے سلسلے میں میجر جنرل شہید سلیمانی کی مخلصانہ خدمات اور قربانیوں کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہید سلیمانی کی محبت خطے کے عوام کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ انہوں نے علاقائی عوام کے دفاع کے سلسلے میں عظیم کارنامہ انجام دیا، جس کے نتیجے میں علاقائی عوام کے دفاع کے سلسلے میں جس کے نتیجے میں علاقائی عوام کے حوصلے کافی بلند ہو گئے ہیں۔ یمنی تجزیہ نگار نے صدی ڈیل کی ناکامی کے بارے میں مہر نیوز کے نامہ نگار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ صدی ڈیل کو ناکام بنانے میں شہید قاسم سلیمانی نے اہم کردار ادا کیا، کیونکہ صدی ڈیل فلسطینیوں کے اہداف کے سراسر خلاف تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ نشریات اب ریڈیو تہران سے سماعت فرمانا ہے۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے سعودی عرب میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے بارے میں خصوصی پروگرام، اور پھر اس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے، اور اس وقت پروگرام سے، اس وقت کی نشریات سے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج ہم سعودی عرب میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. اقلیتوں کا موضوع تاریخی لحاظ سے بڑی سلطنتوں کے قیام اور قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اقلیتوں کا مسئلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری تاریخ میں مختلف من جملہ نسلی، زبانی اور خاص طور پر مذہبی عنوانات سے سامنے آتا رہا ہے. قدیم ترین تاریخ میں یہ بات آئی ہے کہ عظیم کوروش نے 538 سال قبل از مسیح میں بابل شہر فتح کرنے کے بعد تمام اقوام کے افراد کہ ممکنہ طور پر جن کا تعلق اقلیتوں سے تھا اور جو بابل کے حکمران کی قید میں تھے، آزادی کا حکم جاری کیا. تاریخ میں برسوں بعد یہ ثابت ہوا کہ 1555 عیسوی میں یورپ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو اوکس برگ امن معاہدے سے جانا جاتا ہے. یہ معاہدہ مذہبی اقلیتوں کی حمایت میں پہلا معاہدہ شمار ہوتا ہے، اور یہ معاہدہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے. تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کو باقاعدہ طور پر 17ویں صدی عیسوی میں تسلیم کیا گیا. تین معاہدے کہ ویسٹ فولی کے نام سے معروف ہیں، سن 1648 عیسوی میں انجام پائے، جبکہ اولیوا معاہدہ 1660 عیسوی میں اور نیج گمان معاہدہ 1678 عیسوی میں کیا گیا. اکثر قانوندان ان معاہدوں کو اقلیتوں کی حمایت کا سارا آغاز قرار دیتے ہیں. ویسٹ فولی معاہدہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کے درمیان 30 سالہ طولانی جنگوں کے جو ایک دوسرے پر اپنے عقائد مسلط کرنے کے مقصد سے ہو رہی تھی کہ خاتمے پر منتج ہوا. اس معاہدے کی روح سے کیتھولک مذہب کے لوگوں کو پروٹیسٹنٹوں اور پروٹیسٹنٹوں کو کیتھولک مذہب کے علاقوں میں اپنے اعتقادات کے مطابق عمل کرنے کی اجازت، اور اس معاہدے میں اپنے اپنے علاقوں میں دونوں مذہب کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے پر تاکید کی گئی. کسی بھی تسلیم شدہ بین الاقوامی معاہدے میں اقلیت کی واضح تشریح نہیں کی گئی ہے، لیکن بین الاقوامی عدالتی نظام نے اقلیتوں کی تشریح کی شقوں میں موجود اکثر شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے ہیں، جس کی روح سے اقلیت اس گروہ کے افراد کو کہا جاتا ہے کہ جن کی آبادی اس ملک کے افراد کی آبادی سے کم تر ہو، اور معاشرے میں ان کی سرگرمیاں محدود ہوں، اور نسلی، مذہبی اور زبان کے اعتبار سے ملک کی اکثریتی آبادی سے بہت زیادہ مختلف ہو. سماج کی اکثریتی آبادی کے حوالے سے اقلیتی گروہوں کی خصوصیت اور ان کے باہمی طور طریقے تمام ملکوں میں یکساں نہیں ہیں. بالفاظ دیگر، بعض ملکوں میں ایسی اقلیتیں موجود ہیں کہ جن کی زبان معاشرے کی اکثریتی آبادی سے مختلف ہے، جبکہ بعض ملکوں میں ممکن ہے مذہب کے لحاظ سے اقلیت اکثریتی آبادی کے مذہب سے مختلف ہو، یا نسلی و قومی اعتبار سے اکثریتی آبادی سے اقلیت فرق رکھتی ہو. اس لحاظ سے بین الاقوامی دستاویز یا میثاق میں اقلیت کے لفظ کا تنہا استعمال کرنے کے بجائے اضافے کے ساتھ قومی، نسلی، مذہبی اقلیتی گروہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اقلیتوں کی حمایت کا پہلا منظم نظام میثاق بین الاقوامی کے عنوان سے پیش کیا گیا. اس عالمی عہد نامے کی شقوں میں ممبر ممالک سے یہ چاہا گیا ہے کہ تمام قومی، نسلی، مذہبی اقلیتوں کے لیے یکساں طور پر امن و سلامتی کے مواقع فراہم کیے جائیں. امن و سلامتی کے عنوان سے ہونے والی عالمی کانفرنسوں میں ملکوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی قلمرو میں آباد مذہبی، قومی، نسلی اقلیتوں کی ہر طرح کی امن و سلامتی کا تحفظ کریں. عالمی برادری نے اقلیتوں کی حمایت کے لیے جو میکنزم تیار کیا وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے جدید اور جامع تھا۔ اکثر قانونی ماہرین موجودہ صدی میں اس نظام پر عمل درآمد کے خواہاں رہے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ نظام دوسری عالمی جنگ کے شعلہ ور ہونے کے ساتھ طاق نسیاں کی زینت بن گیا اور فراموش کر دیا گیا۔ عالمی کنونشنوں میں بین الاقوامی معاہدوں کو تیار کیا گیا، لیکن جنگوں کے دوران بعض تسلط پسند حکومتوں کے اہداف و مقاصد کی حمایت میں بعض اقلیتی گروہوں کے طرز عمل کی وجہ سے حکومتوں نے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق قوانین پر عمل درآمد سے گریز کیا۔ حتیٰ بعض حکومتوں نے نسل و قوم پرستانہ عوامل کے دائرے میں عام لوگوں کے احساسات کو ابھارا، اور یہ امر جنگوں کے طولانی ہونے کا باعث بنا، اور اس عمل سے اقلیتوں کے حقوق پامال ہوئے اور اقلیتوں کو امن و صلح کے خطرے کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اقوام متحدہ کے منشور کی صرف دو شقوں میں اقلیتوں کے موضوع کا ذکر ہوا ہے، پہلی شق آرٹیکل 1 کا تیسرا پیراگراف اور دوسری شق آرٹیکل 55 ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں اقلیتوں کے مسئلے کو انسانی حقوق کے عام مسئلے کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے، اور اسی روش کو 1948 کے انسانی حقوق کے المیہ کے آرٹیکل 2 میں دہرایا گیا ہے۔ سن 1966 کے سماجی و سیاسی حقوق معاہدے کے آرٹیکل 27 میں بھی مذہبی، قومی اور نسلی اقلیتوں کی حمایت پر تاکید کی گئی ہے۔ سن 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں اقلیتوں کی حمایت میں مزید شقوں کا اضافہ کیا گیا، جس میں اقتصادی، تجارتی، ثقافتی، سیاسی لحاظ سے ان کو تحفظ فراہم کرنے کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے مختلف کنونشنوں میں بل بھی منظور کیے جاتے رہے ہیں، جن میں غیر سرکاری تنظیموں کو اقلیتوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ بین الاقوامی قوانین میں اقلیتوں کا مسئلہ کسی حد تک جدید مسائل میں شمار ہوتا ہے، لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اقلیتوں کے حقوق پر توجہ دی۔ دین مبین اسلام میں سرزمین، زبان، رنگ و نسل اور قومیت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، اور بالفاظ دیگر اسلام تمام انسانوں کا دین ہے۔ شریعت اسلام موجود درجہ بندی صرف مذہبی درجہ بندی کے معنی میں ہے، تاکہ شریعت کی روح سے مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق رکھا جائے۔ اس بنا پر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عالمی اسلامی حقوق سے مراد وہ قواعد و ضوابط ہیں کہ جو مسلمانوں یعنی امت اسلامیہ اور مسلمین کے دائرے سے باہر یعنی دیگر الہی ادیان کے پیروکاروں اور کفار کے ساتھ تعلقات کی بنیاد کو نظر میں رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اسلام میں شناختہ شدہ مذہبی اقلیتیں وہ تین گروہ ہیں کہ جو یہودی، عیسائی اور زرتشتی مذاہب کی پیروی کرتے ہیں، اور اسلامی فقہی اصطلاح میں انہیں اہل کتاب کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وجہ تسمیہ اس لیے ہے کہ یہ مذاہب آسمانی کتابوں کی بنیاد پر گزشتہ انبیاء من جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زرتشت علیہ السلام کہ جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں کی پیروی کرتے ہیں، اور از نظر اسلام ان کو تسلیم کیا گیا ہے۔ علماء اور فقہا کی اکثریت کا ان مذاہب کے پیروکاروں کو اقلیت منانے پر اتفاق ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ اس بارے میں دوسرے غیر مسلم گروہوں کے لیے شک و شبہ موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات میں مذہبی اقلیتوں کے لیے بے پناہ حقوق اور آسائشیں فراہم کی گئی ہیں، اس زمانے میں کہ جب حکومتیں چاہے مذہبی حکومت ہو یا غیر مذہبی حکومت اغیار کے لیے کم ترین حق بھی قائل نہیں تھے۔ اسلامی قوانین میں غیر مسلموں کے لیے تمام تر انسانی حقوق کی فراہمی پر تاکید کی گئی ہے اور انہیں تسلیم کیا گیا ہے۔ اسلامی قوانین کے معروف اسکالر عباس علی امید زنجانی کا خیال ہے کہ دین مبین اسلام میں غیر مسلموں کو جو حقوق اور احترام حاصل رہا ہے وہ اس بات کا موجب بنا ہے کہ مذہبی اقلیتیں طول تاریخ میں اسلامی سرزمینوں میں مسلمانوں کے ساتھ امن و آسائش کے ماحول میں زندگی بسر کرتی چلی آئی ہیں۔ پہلا حق جو اسلام نے مذہبی اقلیتوں کے لیے تسلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ قبول کریں یا مکمل سلامتی کے ساتھ اسلامی سرزمینوں سے نکل جائیں اور جہاں بھی مہاجرت کرنا چاہیں کر لیں۔ لیکن دوسرے آپشن میں یہ کہا گیا ہے کہ مہاجرت کی صورت میں تمام تر ذمہ داری مذہبی اقلیتوں پر عائد ہوگی۔ مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدے طے پانے کی صورت میں تمام غیر مسلموں کو زندگی گزارنے کے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو کسی مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی جان مال ناموس کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ اسلام الہی ادیان کی حقیقت پر یقین رکھتا ہے اور ان کی حرمت کے قائل ہونے کو اپنے مسلمہ اصول میں قرار دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس حق کو الہی ادیان کے پیشواؤں کے لیے اپنے اعتقادات کے تحفظ اور ان کو جاری و ساری رکھنے کے لیے قبول بھی کیا ہے۔ اہل کتاب ذمی جو اسلامی سرزمینوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ اپنے محدود علاقوں میں اپنی مذہبی رسومات کو ادا کریں۔ اہل کتاب ذمی اپنے مذہب کی تبلیغ میں بھی آزاد ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اسلام نے مذہبی اقلیتوں کو اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں آزاد رکھا ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان کی عبادات میں رکاوٹ پیدا کرے۔ اسلام نے مذہبی اقلیتوں کو سماجی و سیاسی آزادی دی ہے۔ ذمی اہل کتاب اقلیتیں اسلامی ملکوں میں جس علاقے کو زندگی گزارنے کے لیے مناسب سمجھیں وہاں زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور جب چاہیں اسلامی سرزمین کو چھوڑ سکتی ہیں اور جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ اسلام کے معروف مذہبی اسکالر پروفیسر حسین ناصری مقدم کہتے ہیں کہ اہل کتاب ذمی کے جو اپنے معاہدوں کے پابند ہیں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسلامی سرزمینوں میں اپنی اقتصادی سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ ان کے حق مالکیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور ان کے مال و اموال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی حکومتوں کے حکام پر عائد ہوتی ہے۔ معاہدوں کی شقوں پر عمل کرنے والی ذمی اقلیتوں کو ہر قسم کی سیاسی سماجی سرگرمیوں کا حق حاصل ہے، اور وہ صنعتی اور اقتصادی شعبوں میں سرگرم رہنے کے علاوہ فن و ہنر اور کھیل کے میدانوں میں شرکت کے ساتھ سیاسی جماعتوں میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلامی قوانین میں مسلمان سرزمینوں میں اور غیر مسلم سماج کے درمیان اتحاد و وحدت اور باہمی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ذمی کے عنوان سے خاص معاہدے رکھے گئے ہیں۔ وہ غیر مسلم کہ جنہوں نے ان معاہدوں کی پاسداری کی ہو اسلامی معاشرے کا ایک حصہ شمار ہوتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
ایران کے زرعی شعبے سے اچھی اور امید افزا خبریں۔ یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو قرض دینے کی منظوری۔ امریکی پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن بچھانے کا کام شروع۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ یوریشیا کی آزاد تجارت کے معاہدے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک طرف یوریشیا کے ارکان کے درمیان اور دوسری طرف ایران میں فری ٹریڈ زون قائم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوریشیا کی اعلی اقتصادی کونسل چین اور ہندوستان جیسی بڑی اقتصادی طاقتوں کے ساتھ تعاون کے معاہدے پر عمل درآمد کر رہی ہیں اور ہندوستان کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے کے بارے میں مذاکرات کا پہلا دور عنقریب منعقد ہوگا۔ ولادیمیر پوتین نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ازبکستان اور کیوبا کی بھی مبصر کے طور پر رکنیت کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا، مزید کہا کہ نئے حلیفوں کے ساتھ یوریشیا کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے۔ ایران کے وزیر زراعت نے کہا ہے کہ آئندہ سال کے اختتام تک ایران سبزیوں کے بیج کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس شعبے میں 95% خود کفیل ہے اور آئندہ سال کے اختتام تک وہ سبزیوں کے بیج کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا۔ زراعت کے شعبے سے موصولہ ایک اور خبر کے مطابق ایران کی وزارت زراعت میں زیتون کی پیداوار کے شعبے کے سربراہ جواد میر عرب رضی نے کہا ہے کہ اب تک زیتون کے باغات سے 120,000 ٹن زیتون حاصل کیا جا چکا ہے کہ جو گزشتہ 5 سال کے نسبت 5% زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال زیتون کے تیل کی پیداوار 16,000 ٹن اور زیر کاش رقبہ 98,640 ہیکٹر رہنے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تقریباً 93,000 ہیکٹر رقبے پر زیتون کے باغات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیتون کے ٹن پیک تیار کرنے کے لحاظ سے ایران دنیا میں 9ویں نمبر پر ہے۔ ایران کے فشریز کے ادارے نے بھی کہ جو ایران کی وزارت زراعت کا ایک ذیلی ادارہ ہے کہا ہے کہ رواں سال کے گزشتہ 8 مہینوں میں 213,000 کلوگرام ایرانی خاویار دنیا کے 22 ملکوں کو برآمد کی گئی۔ ایک طرف امریکی پابندیاں اور دوسری طرف ایرانی تیل کی برآمدات جاری ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم بیژن نامدار زنگنے نے کہا کہ ایران کی تیل کی صنعت کے خلاف امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل کی پیداوار کبھی بھی نہیں رکی۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں میں ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم کوشش ترک نہیں کرتے ہیں اور ساتھیوں کی محنت سے دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں تاکہ تیل کی صنعتی ترقی نہ رکے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ تیل کی برآمدات میں ٹرمپ حکومت کے شدید دباؤ کے باوجود ایرانی تیل کی برآمدات کبھی نہیں رکی اور ہم نے دکھا دیا کہ ہم زندہ ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حتیٰ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دور میں بھی امریکہ نے پابندیوں میں اضافہ کر دیا، لیکن پھر بھی ہم نے کام کو طاقت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو تیل کی منڈیوں میں واپسی کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور 23 لاکھ بیرل تیل کی برآمدات بھی ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے تیل کے لیے مارکیٹ موجود ہے اور قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی۔
پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کی بنیادی تنصیبات کو ترقی دینے کے لیے اسے 61 ملین یورو کا قرضہ دینے کی منظوری دی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کی وزارت خزانہ کے حکام اور اسلام آباد میں متعین یورپی یونین کے سفیر کے مابین ایک مفاہمتی نوٹ پر دستخط ہوئے ہیں کہ جس کے مطابق یورپی یونین پاکستان کو 61 ملین یورو کی رقم فراہم کرے گی، جسے صوبہ بلوچستان میں پانی کے منصوبوں پر عمل درآمد اور اس صوبے میں پرانے اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے اور نئے اسکول تعمیر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان نے گزشتہ 1 سال کے دوران بنیادی تنصیبات کو ترقی دینے اور کورونا بحران سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت مختلف مالی اداروں سے کافی رقم حاصل کی ہے۔ پاکستان میں اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت 15 ارب ڈالر کا نیا قرضہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اگر اسے یہ قرضہ مل گیا تو 1 سال کے دوران حاصل کیا جانے والا پاکستان کا یہ سب سے زیادہ قرضہ ہوگا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ ہندوستان جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ اپنے تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان امریکہ میں جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس کے ساتھ 2 طرفہ آزاد تجارت کا معاہدہ کرنے کے لیے تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے ایوان ہائے صنعت و تجارت کی فیڈریشن کے سالانہ اجلاس میں کہا کہ ہندوستان کی حکومت اس سلسلے میں بہت سنجیدہ ہے اور امریکہ کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ کرنا وزارت تجارت کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ تجارتی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی اور ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے ہندوستان کے سب سے بڑے تجارتی حلیف کی حیثیت سے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدے کے لیے ایک عرصے تک کوششیں کی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ کو امید ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے مابین بہت جلد یہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ روس نے امریکہ کی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن منصوبے پر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔
امریکی پابندیوں کے باوجود روس نے جرمنی تک نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن بچھانے کا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اس منصوبے پر کام ایک سال پہلے امریکی پابندیوں کی وجہ سے رک گیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ اور ہالینڈ کی کمپنی ایلسس نے دسمبر 2019 میں امریکی پابندیاں عائد ہونے کے بعد اس منصوبے پر کام روک دیا تھا۔ یہ دو پائپ لائنیں کہ جو یوکرین کے باہر سے گھوم کر جاتی ہیں، روس کی آدھی سے زیادہ گیس یورپ کو منتقل کرنے کی گنجائش رکھتی ہیں۔ روس اور یوکرین کے مابین اختلافات کی وجہ سے گزشتہ عشروں کے دوران یورپ کے لیے روس کی گیس کی برآمدات رک گئی تھیں۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹ نے حال ہی میں 2021 کا قومی دفاع کا قانون منظور کیا ہے۔ اس قانون کی منظوری یورپ کے لیے روسی گیس کی منتقلی کے دوسرے منصوبے کے خلاف زیادہ پابندیاں عائد کرنے کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جرمنی کے پارلیمانی لیڈر نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جرمنی کے نارڈ اسٹریم 2 منصوبے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ کے ساتھ سخت مذاکرات کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔
برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان حالیہ مذاکرات بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئے اور برطانیہ کی وزارت خزانہ نے دکانوں اور سپر مارکیٹوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کی چیزوں کی فراہمی میں خلل پیدا ہونے کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اشیاء کا آئندہ 6 ہفتوں کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ برطانیہ کی حکومت نے سپر مارکیٹوں اور میڈیکل اسٹور سے بھی کہا ہے کہ وہ بنیادی چیزوں، دواؤں اور ویکسین وغیرہ کا آئندہ 6 ہفتوں کے لیے ذخیرہ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن یورپی یونین کے ساتھ بریگزٹ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں بغیر معاہدے کے بریگزٹ کے لیے اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دیں گے۔ دوسری جانب برطانیہ کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ یورپی یونین سے برطانیہ کے نکلنے کی مہلت ختم ہونے کے بعد ملک کے مالی نظام میں خلل واقع ہو جائے۔ برطانیہ 1 جنوری 2021 کو باضابطہ طور پر یورپی یونین سے نکل جائے گا۔ سویڈن کے سرکاری حکام نے کہا ہے کہ سویڈن کی حکومت ڈیجیٹل کرنسی کرون کو مرحلہ وار موجودہ کرنسی کے متبادل کے طور پر لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سویڈن کی مالی مارکیٹوں کے وزیر نے کہا کہ رما ہفتے کے اوائل میں اس مسئلے سے متعلق مسائل پر اسٹڈی شروع کر دی گئی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ نومبر 2022 کے اختتام تک یہ اسٹڈی مکمل ہو جائے گی۔ ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال کا آزمائشی منصوبہ بھی رواں سال کے اوائل سے سویڈن کے مرکزی بینک کے ذریعے شروع ہوا ہے۔ سویڈن کی مالی مارکیٹوں کی وزارت نے اس منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔ ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ آپ تہران اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں اور اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب، جو ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
قابل تجدید توانائی کی مارکیٹ کو وسعت دینے میں ایران بہترین صلاحیت کا حامل۔ رمضان تجارتی سرحد بلوچستان کے علاقے کی ترقی اور پیش رفت کے لیے امید کی کرن۔ ڈالر کی عالمی قیمت گزشتہ 2.5 سال کی سب سے نچلی سطح پر۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیشیا خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد ایران کے خلاف امریکہ کی تیل کی پابندیاں شاید امریکی حکومت کی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کا سب سے غیر مؤثر حصہ تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں ایران کی تیل کی فروخت کا جائزہ لیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حتیٰ اگر سخت ناقدانہ نظروں سے جائزہ لیا جائے تو ایران کی تیل کی برآمدات دو گنا ہو گئی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ برآمدات بدستور جاری رہیں گی، اور شاید تیل کی فروخت کے لیے یہ ایرانی حکومت کا ایک معیار قرار پائے۔ اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اس تفصیلی رپورٹ میں غیر ملکی خریداروں کو ایرانی تیل کی بڑھتی ہوئی فروخت کی صورتحال اور پابندیوں کو ناکام بنانے کے ایرانی اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ واضح کی ایرانی حکومت نے اپنے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں، کہ جو حال ہی میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، تیل کی آمدنی کو $40 فی بیرل اور یومیہ 23 لاکھ بیرل کی فروخت کے مطابق مد نظر رکھا ہے، کہ جسے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت تیل کی فروخت میں موجود مشکلات کے دور ہونے کے بارے میں بہت پر امید ہے۔ ایران کے وزیر توانائی رضا اردکانیان نے کہا ہے کہ ایران میں قابل تجدید توانائیوں کے مسیح ذرائع اور ذخائر کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے اس شعبے کے لیے بہت اچھے منصوبے بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بین الاقوامی میدان میں اور ملکوں کی ترقی و پیش رفت میں توانائی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آئندہ عشرے میں سب سے اہم بات توانائی سے چلنے والی چیزوں میں بجلی کا استعمال ہے، اور بجلی کا استعمال بڑھ کر دو گنا ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ توانائی کے شعبے میں ایک اہم واقعہ قابل تجدید اور پاک ذرائع سے بجلی کا حصول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک قابل تجدید توانائی سے تعلق رکھنے والے بجلی گھروں سے 850 میگا واٹ بجلی حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بجلی گھر نجی شعبے کے تعاون سے قائم کیے گئے ہیں۔ ایران نے گزشتہ 8 مہینوں کے دوران 192 ٹن پستہ 53 ممالک کو برآمد کیا ہے۔
ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے کہا کہ گزشتہ 8 مہینوں کے دوران $117 ملین سے زائد مالیت کا 192 ٹن پستہ دنیا کے 53 ملکوں کو برآمد کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ زعفران ایک خاص ایرانی پروڈکٹ ہے جو ایک عرصے سے برآمد کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں 90% سے زائد زعفران ایران میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہانگ کانگ، اسپین، متحدہ عرب امارات، افغانستان اور چین ایرانی پستے کے سب سے بڑے خریدار ہیں، اور ان ممالک کو مجموعی برآمدات میں سے وزن کے لحاظ سے 80% اور قیمت کے لحاظ سے 84% برآمد کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد عمان، کویت، قطر، مکاؤ اور تائیوان ایرانی پستہ خریدنے کے اعتبار سے بالترتیب 6ویں سے 10ویں نمبر پر ہیں۔
اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے جنوب میں ریمدان سرحد کا آج باقاعدہ افتتاح ہو گیا ہے۔ اس مناسبت سے ہونے والی تقریب میں ایران کے وزیر ٹرانسپورٹ اور پاکستانی حکام نے شرکت کی۔ ریمدان سرحد ایک باضابطہ سرحد ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ تجارتی لین دین کو بڑھانے اور اسے پاکستان کی اہم تجارتی بندرگاہ کراچی سے منسلک کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ سرحد اسی طرح چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کو مشرقی یورپ سے ملانے کا راستہ ہموار کرے گی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ریمدان سرحد دنیا کی 37% آبادی یعنی پاکستان، چین اور ہندوستان تک ایران کی رسائی کا بہترین راستہ ہے۔ اس بنا پر تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اس سرحد پر موجود بنیادی تنصیبات اور انفراسٹرکچر پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ریمدان سرحد کا چابہار سے فاصلہ 120 کلومیٹر جبکہ گوادر سے فاصلہ 70 کلومیٹر ہے۔ یہ سرحد نہ صرف تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے گی بلکہ پاکستانی زائرین اور سیاحوں کے لیے بھی اہم ثابت ہوگی، اور وہ اس راستے سے چابہار جانے کے بعد زمینی اور ہوائی راستے سے ایران کے دوسرے علاقوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے 30 گیگا واٹ کے قابل تجدید توانائی کے دنیا کے سب سے بڑے بجلی گھر کا افتتاح کر دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ ہائیبرڈ قابل تجدید توانائی کا پارک ریاست گجرات کے علاقے کچھ میں قائم کیا گیا ہے، اور 30 گیگا واٹ کی پیداوار کے ساتھ دنیا میں قابل تجدید توانائی کا سب سے بڑا بجلی گھر ہوگا۔ ہندوستان کے وزیر توانائی آر کے سنگھ نے رواں سال کے شروع میں کہا تھا کہ 2030 تک ہندوستان کی 60% بجلی پاک توانائی سے پیدا کی جائے گی۔ ہندوستان نے آئندہ عشروں میں اپنی ترقی کی تیز رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے 2030 تک 510 گیگا واٹ بجلی قابل تجدید ذرائع سے حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے کہ جس میں 60 گیگا واٹ پن بجلی ہوگی۔ دنیا میں ڈالر کی قدر تیزی سے گرتی جا رہی ہے اور وہ گزشتہ 2.5 سال کی نچلی ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔
ڈالر کا انڈیکس 2018 کے بعد سے اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈالر کا لین دین کرنے والے افراد ڈالر کو رکھنے میں اس وقت بہت کم دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں اور کورونا ویکسین کے مارکیٹ میں آنے اور امریکہ میں ایک نسبتاً اعتدال پسند حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد لوگوں کا دیگر کرنسیوں کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے۔ اگرچہ توقع نہیں کی جا رہی ہے کہ ڈالر بالکل سقوط کر جائے گا، لیکن مارکیٹ کے بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ موجودہ حالات میں ڈالر کی قدر میں مزید گراوٹ کا راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے اور شاید ڈالر 2021 کے ابتدائی چند مہینوں تک موجودہ مشکل صورتحال سے دوچار رہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چین کے ساتھ تجارتی جنگ شروع کرنے کے باوجود تازہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین سے امریکی درآمدات میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے اور رواں سال کے پہلے 10 مہینوں میں چین سے امریکی درآمدات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 7.8% اضافہ ہوا ہے، جبکہ نومبر کے مہینے میں یہ درآمدات حیرت انگیز طور پر 51.98 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 46.1% اضافے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے تجارتی خسارے میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔
ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نام اپنے اختتام پہ پہنچا۔ مجھے اجازت دیجیے۔